بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا آية نکاح کے خطبے میں پڑھی جائے، اس لیے اس آیت کا تعلق کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے، ہر ایک سے ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، لیکن کوئی خاص تعلق ضرور اس کا شادی شدہ زندگی سے ہے، تبھی تو یہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ گناہ بالکل نہ ہو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو بات کہو وہ راستے کی بات ہو. قولو قولا سدیدا، صحیح بات کرو، مضبوط بات کرو. تو قول انسان کی زبان جو ہے بہت زیادہ فتنے ڈھاتی، اور اس کا تعلق شادی شدہ زندگی سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ گھر میں سارا فتنہ فساد ایک زبان، شوہر کی زبان، بیوی کی زبان، اور پھر جب بچے بڑھ جاتے ہیں بچے بد زبان، بد زبان بچے کتنا گل کھلاتے ہیں، کتنا دکھ دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں تمہارے اعمال قبول کر لے اور تمہارے گناہ معاف کر. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. پتہ چلا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو یہ آیت اس نے پڑھ دی کہ مجلس تو یہ اصل میں خاص عورتوں کے لیے ہوتی ہے. وہ ایک کتاب ہے اصلاح خواتین، اور اپنی نوعیت کی واقعی یہ منفرد کتاب ہے کہ اس میں حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ اور ملفوظات اور کتابوں سے اقتباسات لیے گئے ہیں جو سب کے سب عورتوں کی تربیت اور اولاد کی تربیت اور عورتوں کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں. اس کا نام ہے اصلاح خواتین، اور یہ لکھی ہے، چھاپی تو دارالارشاد میں ہے، لیکن یہ ترتیب اور تعلیم جو ہے یہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب جو انڈیا کے ہندوستان آ، لیکن یہاں چھاپی گئی ظاہری کتاب اپنی یعنی اچھی ہے کہ اس کو یہاں بھی چھاپا گیا. اس میں سے اسی زبان کی حفاظت کے بارے میں اور عورتوں میں دو چیزیں ہیں جو عورتیں اگر خوب اچھی کر لیں انشاءاللہ عافیت رہے گی. جب مسالہ خود فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی زبان کو پکڑ لو، اپنی زبان کو ٹھیک کر لو تو تم کو پھر ہر طرح کی عافیت نصیب ہوگی، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال قبول ہو جائیں گے. سب سے پہلے ایک حدیث شریف ہے کہ عقبہ بن عامر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے بہت عبرت کی بات ہے، اتنے بڑے صحابی پوچھ کیا رہے ہیں نجات کیا صورت ہے، اور صحابی ہوتے ہوئے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے، کیسے نجات ہوگی، کیسے نجات ہوگی آخرت میں، کیسے نجات جاتا. جتنا بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا جائے گا, جتنا وہ متقی بنتا جائے گا اتنا وہ اپنے آپ کو خراب و گنہگار سمجھتا ہے. دل سے تو بس یہی نکلنی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنے کوئی قصوروار, اپنے کوئی قصوروار. اگر یہ ماحول بن جائے کم سے کم دیندار لوگوں کے ہر کہ ہر شخص گھر کا ہر شخص اپنے کو یہ قصوروار سمجھے, دوسروں کو انگلی نہ اٹھاؤ, دوسروں کو اٹھانے سے کیا فائدہ. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو سمجھو کہ میں ہی قصوروار ہوں, سب جانے کام بنتا ہے. لیکن یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھا ہمارے دیندار لوگ ہر وقت دوسروں کی شکایت. دیکھیے عبرت کی بات ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو کرو, وہی جو آیت کا مفہوم ہے, اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے, یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو, اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو, اپنی خطاؤں پر روتے رہو. ہر شخص چاہیے کہ اپنی خطاؤں کو سوچے, اس پر روئے, شرمندہ ہو, نادم ہو. یہ ہمارا جو وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام کراتے ہیں, دوسروں کو برا سمجھتے ہیں, حتیٰ کہ شوہر بیوی کو مورد الزام کراتا ہے اور بیوی شوہر کو. اس سے تو کام نہیں بنے گا, کام تو بنے گا جب ہر ایک اپنے کو قصوروار سمجھے. اور یہ ہے, یہ چیز نہیں, جو اپنے کو قصوروار سمجھے گا, جو اپنے کو عیب دار سمجھے گا, وہ عجب سے نجات پائے گا, اور عجب سے جب نجات پائے گا تو منہ سے الٹ سلٹ باتیں نہیں نکلیں گی. یہ جو بیکار باتیں نکلتی ہیں سب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے نکلتی ہیں, جو بہت بڑا بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس پر حکیم الامت مولانا شفیع الدین احمد دار اس حدیث شریف کو بیان کر کے لکھتے ہیں, بڑی آفتوں میں سے ایک زبان کی آفت جو بظاہر نہایت ہلکی ہے اور حقیقت میں بہت بھاری. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سنبھالنے کی بہت تاکید فرمائی, کیونکہ اکثر آفتیں زبان کی بدولت ہوتی ہیں. جب تک زبان نہیں چلتی, نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو, نہ عدالت, اور نہ اور جہاں زبان چلی یہ سب باتیں موجود ہو جاتی ہیں. جتنی پریشانیاں لوگوں کو پہنچی ہیں سب انہیں کی زبان کے ذریعے پہنچتی, جتنی لڑکیاں سسرال میں پریشان ہوتی ہیں اپنی زبان کو قابو نرمی اختیار کرو. دیکھیے لڑکیوں کے لیے تو بھی اس مرتبہ تین مہینے بہت کچھ اس پہ بیان ہوتا رہا کہ عورتوں کے حقوق پہ اور حقوق ادا کرنے کے بارے میں, کہ جو عورتیں ہیں ان کو یہ جب تک بہشتی زیور پہ عمل کرتی رہیں گی خوش ہو, بہشتی زیور سے ہٹیں گی مشکلیں پڑیں. بہشتی زیور میں شوہر کے حقوق دیے ہوئے ہیں اور سسرال میں رہنے اور وہاں سسرال سے نباہ کرنے کا طریقہ دیا ہوا ہے, اس کو پڑھیں اور عمل کریں, یہی طریقہ ہے. اور جو دوسری عورتیں ہیں ساس وغیرہ ہیں, وہ حقوق کو پڑھیں اور حقوق ادا کریں. کل بھی نکاح تھا, نکاح میں بھی دیکھیے ہم ہر نکاح میں میں عرض کر دیتا ہوں, تین نکاح ہو گئے, تینوں نکاح میں وہی عرض کیا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک ایمانی رشتہ ہے. اگر کسی ایک کا بھی ایمان ختم ہوا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے, تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے گناہ کو حلال سمجھنے میں مت جائے آج کبھی بھی, اس میں ایک یہ ہے کہ ظلم کو حلال سمجھا جائے, یہ سب سے شریف ہے. عورتوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو ایک ایسا گھر دیا جائے جس میں شوہر جیسے رشتے دار کا دخل نہ ہو, اگر نہیں دیا تو ظلم ہے. اور ظلم کو تم نے حلال ہی نہیں سمجھا بلکہ ایک اچھی بات سمجھا, ایمان کی خیر بناؤ, اپنے ایمان کی خیر بناؤ. جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کہے تم اس کو اچھا سمجھو, حد ہے اس بدین کی, انتہا ہے یا نہیں؟ بھائی مانا کہ تم ظلم کر رہے ہو تو تم کم سے کم اس کو برا تو سمجھو, شرمندہ تو ہو, معافی تو مانگو اللہ میں سے. اسی کو ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے, اس کو فخر سے بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے شادی ہال ہوا, سنت کا فعلا مذاق اڑانا، سنت کی ناقدری، سنت کے خلاف کرنا خوب دھڑلے سے ہوتا اور گناہ کے ساتھ ہوتا، لیکن اس کو اپنا فخر کی بات سمجھ کے خوب تذکرہ کرتے ہیں، اس سے ایمانی بات نہیں، ایمانی بات نہیں. تو دیکھیے زبان کی مخالفت یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بڑی عافیت نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان کے جانے سے بچ جائے گا. آپ نے ایک چیز کے اوپر ایک چیز غلط کی اور غلط چیز میں فخر کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا. تو اس زبان کو سنبھالو، ایمان ہمیشہ زبان سے ختم ہوتا ہے، یاد رکھیے، دل میں خیالات سے نہیں ختم ہوتا. دل میں چاہے کیسے ہی کافرانہ خیالات آئیں اس سے ایمان نہیں جاتا، ایمان جاتا ہے جب زبان سے کلمہ غلط نکل جائے. زبان کی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرما رہے ہیں اور ظاہر کلام پاک میں بھی وہی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہی وہی جو کلام پاک اب فرماتے ہیں کہ بڑی آفتوں میں سے زبان کی آفت ہے جو بظاہر نہایت ہلکی ہے اور حقیقت میں بہت بھاری. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنبھالنے کی بہت تاکید فرمائی، کیونکہ اکثر آفتیں زبان کی بدولت ہوتی ہیں. جب تک زبان نہیں چلتی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ کسی سے کوئی مشکل، نہ دشمنی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیے زبان سے ہی غیبت ہوتی ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. زبان کو قابو میں رکھو تو غیبت نہ ہو، اور غیبت نہ ہو تو ہمارے اچھے اعمال دوسروں تک نہ چلے جائیں اور ان کے گناہ ہمارے نام اعمال میں نہ ڈال دیے جائیں. کتنا بڑا نقصان ہے زبان کو آزاد چھوڑنے. اب زبان کے بہت سے گناہ ہیں، ان میں ایک لکھا ہے کہ جھوٹ ہے، تکلف ہی نہیں کرتے، صاف جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز، ایک واقعہ ہوا تو اس کا ایک حصہ بتایا، دوسرا حصہ گول کر دیا تاکہ وہ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ جائے. یہ تو جھوٹ ہے، پوری بات کیوں بتا دیا. وہ خط لکھنے والے مریدین بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. بھائی جھوٹ کی کئی شکلیں ہیں، انہوں سے ایک یہ بھی ہے، جھوٹ وہ چیز ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، پھر اس کو مسلمان کیسا مزیدار سمجھتے ہیں. حالانکہ جھوٹ سے ذرا سا لگاؤ بھی ہو جائے تو گناہ ہو جائے. اچھا دینداروں نے جھوٹ کو کاریگری سمجھا ہوا ہے اور سمجھتے اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک مصلحت سے بول رہے ہیں. مصلحت میں سمجھ لیجیے کہ اگر مصلحت میں ایک مصلحت یہ ہے تو مجھے کچھ فائدہ پہنچ جائے، یہ حرام ہے. جھوٹ بلا وجہ بولا جائے تو جھوٹ حرام ہے. صرف ایک جگہ کے اوپر جھوٹ کی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سچ بولنے سے واقعی ضرر پہنچے، اور ضرر اس کو نہیں کہتے جو اپنا وہمی ضرر، ضرر یہ ہے کہ مثلا میرے پاس پیسے ہیں، اب کسی نے کہا کہ بھائی مجھے دے دو قرض، اور اگر ہم نے قرض دیا تو مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں واپس کرے گا، تو میرا پیسہ اس کے پاس چلا جائے گا اور واپس نہیں ملے گا. یہ ضرر ہے. اس ضرر سے بچنے کے لیے اگر وہ جھوٹ بول دے جہاں پہ گنجائش نہیں ہے تو یہ جائز ہے. اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل جھوٹ نہ ہونے کا، لیکن باقی جھوٹ جو ضرر سے بچنے کے لیے نہیں ہے، اپنا فائدہ بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت چمکانے کے لیے، یا کوئی اور چیز اپنی بڑھانے کے لیے، وہ سب نفع میں شامل ہے. ضرر وہ ہے جو ایک چیز اس کو حاصل ہو چکی ہے وہ ہاتھ سے نکلنے لگے، اس کو ضرر ہے. تو دیکھیے فرماتے ہیں کہ ذرا سا بھی جھوٹ سے لگاؤ ہو جائے گا تو گناہ ہوگا. کوئی آدمی ہمت کر کے سچ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، ڈرنا نہیں چاہیے. میں کو یہی سمجھا رہا تھا کہ میں تم ڈرتے کیوں، بہادر ہو جانا، کوئی کیا بگاڑ دے گا تمہارا. یہاں تک کہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے سے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں میرے پاس آؤ، یہ چیز دیں گے، ایک چیز دیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو کیا دو گی اس کو. انہوں نے دکھایا کہ یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، یہ میں دوں گی. فرمایا اگر تمہاری نیت کچھ بھی دینے کی نہ ہوتی تو تمہارا گناہ لکھا جاتا جھوٹ بولنے کا. دیکھا جھوٹ کیسی چیز. اور دوسری بری چیز جو ہمارے اندر اتنی رج بس رہی ہے، بڑے بڑے مبتلا ہیں وہ کی بڑی زبان کا گناہ کہ لوگوں کے پیٹ پیچھے ایسی بات کریں جو اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو بری لگ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نیبتی تاریخ. اب آپ کو دیں گے اگر یہی بات اس کے سامنے کی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے. اور غیبت اتنا سخت گناہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ غیبت مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردار ایسی تشبیہ دی ہے کہ اس کو سن کر کوئی آدمی غیبت کے قریب نہ جائے. مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. عورتوں میں تو غیبت بہت زیادہ ہے, مردوں میں بھی کوئی کم نہیں میرے خیال میں. لیکن چونکہ مرد مصروف رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں, موقع کم ملتا ہے. غیبت کے قریب نہیں جانا چاہیے, غیبت کے بہت نقصان ہے کیونکہ اس سے دوسرے کی آبرو اور عزت جاتی ہے. کسی کی برائی کا مانا کہ وہ برائی اس کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو برائی ہے وہ اس کے اندر ہے اگر تبھی تو غیبت ہے, ورنہ اس سے بھی بڑھ کر ایک گناہ ہوتا ہے. خام خاص اس کے اوپر ہے بھی. لکھتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ عورتوں میں غیبت کا مرض بہت بہت وہ عورت ہی نہیں جو غیبت نہ کرے. اب اس کی تربیت کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ بھائی غیبت نہ کرو. اور غیبت سے ایسے دن میں تاریکی پیدا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے گلا گلا. فرماتے ہیں کہ ملومت اسی لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں تم خاص طور پر اس سے بچنے کا اہتمام کرو کیونکہ تمہارے ہاں اس کا بازار بہت گرم لگتا ہے. عورتوں کو روزے کا بہت شوق ہے لیکن اتنا ہی ان کا روزہ ناقص ہوتا ہے. وہ صرف اس منحوس غیبت پر, کیونکہ غیبت کو منحوس فرمایا. کیونکہ عورتیں رشوت اور ظلم اور سود وغیرہ سے تو محفوظ ہیں, پیسے کمانا تو کام ہی نہیں ہے. اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ اس شخص سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ علاج ہے اور اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوگا. معاف اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ نے حقوق لباس پہ ڈاکہ ڈالا, کسی کی عزت خراب کر دی. تو جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگو گے وہ کیسے معاف ہوگا؟ لکھا جائے اگر کسی کی غیبت ہو گئی, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے موائد وغیرہ سے عبارت نقل کی ہے ان عالم صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے اصلاح خواتین. اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ اس شخص سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کی غیبت کی ہے. لیکن غیبت کی پوری تفصیل بتلانے سے اس کو تکلیف ہوگی, اس لیے اجمالی طور پر اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ میرا کہا سنا معاف. جتنے سے بھی غیبت معاف ہو جائے گی بشرطے کہ اپنے کو قصور وار سمجھ کے واقعی معافی مانگے. اصل تو علاج یہی ہے کہ اگر غیبت ہو جائے گا اسی وقت ایک میسج اس کو بھیج دو یا زبانی کہہ دو کہ غلطی سے مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے, معاف کر دیجیے, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, بس یہ معاف ہو جائے گا. سب سے اچھا دے. نہیں مرتے مراتے کم سے کم اتنا کہہ دو کہ بھائی میرا کہا سنا معاف. اگر وغیر مت لگاؤ, اگر لگاؤ گے تو معافی نہیں ہوگی, قیامت کو بھگتنا پڑے گا. اس کے ساتھ جہاں تک بھی کام نہیں بنا, میرا کہا سنا معاف کریں چلیے, اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اس کی قیمت کی تھی ان کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اور پچھلی بات کا اپنی پچھلی بات کا غلط ہونا ظاہر کر دے, بتا دے کہ میں نے غلط کہا تھا. اور اگر وہ شخص مر گیا جس کی قیمت کی تھی تو اب معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ دل گواہی دے دے کہ اب وہ تم سے راضی ہو گیا. یہ مضامین الفاظ ہے جس کا مرغوزات. یہ ظلم ہے, کسی کی قیمت کرنا ظلم ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ حقوق کو دنیا ہی میں ادا کرو یا معاف کرا, دنیا ہی میں, دنیا ہی میں ادا, جہاں جہاں آپ کرتے ہو. فرماتے ہیں کہ ملومت کہ حقوق کو, حدیث شریف میں ہے کہ حقوق کو دنیا ہی میں ادا کر دو یا معاف کرا لو اس دن سے پہلے جس میں روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا. ظلم ہلکی چیز نہیں, ساری عبادتیں اس وقت تک ناکافی ہیں, قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک ظلم ظالم کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. صاف حدیث شریف ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے ظالم. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں دیکھو مظلوم بن جاؤ, یہ بہتر ہے بجائے اس سے ظالم بنو. اس طریقے سے ساری عبادتیں اس وقت تک ناکافی ہیں جب تک ظلم سے چھٹکارا نہ ہو. مسلم شریف کی حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو, یعنی پیسہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے بڑھ کر مفلس وہ ہے جس نے نماز بھی بہت پڑھی تھی, روزے بھی بہت رکھے تھے, زکات بھی دی تھی اور صدقات بھی کیے تھے, مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی تھی, کسی کو مارا پیٹا تھا, کسی کا مال لے لیا تھا. اب قیامت میں ایک آیا وہ اس کی نمازیں لے گیا, دوسرا آیا وہ روزے لے گیا, تیسرا آیا وہ حج لے گیا, کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. چوتھا آیا وہ زکات و صدقات لے گیا, پھر بھی کچھ حقدار بچ گئے اور ان کو دینے کو اس کے پاس نیکیاں نہ بچی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے اور یہ طاعات سے خالی ہو کر گناہوں میں لگ کر جہنم میں داخل ہو. یہ سب سے بڑا مخلص ہے. کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ ذرا ذرا سے حقوق العباد کے بدلے میں ساری کی کرائی محنت دوسروں کو مل جائے؟ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض اعتبار سے حقوق العباد نماز روزے سے بھی مقدم ہے. نماز روزے سے بھی جلدی ہے, نماز روزے کی قبولیت تو ان پر منحصر ہے کہ تم ظلم نہ کرو, لوگوں کو حقوق دو. یہ اسلام کا نام لینے والے تو بہت ہیں, ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھے بتایا. اب تعلق مجھ سے ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنے کہا سب سے پہلی چیز گناہ چھوڑو, حقوق ادا کرو, اس کے بغیر تو بات ہی نہ کرو. اب مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو ان چیزیں تو کرنی پڑے گی, جاؤ کہیں. تو چنانچہ انہوں نے جب یہ کیا تو اب کہتے ہیں کہ بھائی ہم 10-10 سال, یہ اب جو نور ہدایت کا 5th edition اس میں چھپا ہے, ایک ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ لکھا کہ ہم اتنے سال دینی حلقوں میں رہے, لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, گھر میں شریف پردہ نہیں ہے, یہ گناہ ہو رہا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ سے تعلق کے بعد یہ سب چیزیں چھوٹ گئی. تو اصل تو گناہ چھوڑنا ہے, ایسی عبادت ایسی نفل چیزیں کس کام کی جو گناہ کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ شوہر کے متعلق عورتوں کے متعلق تو اس میں سے بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ عورتیں اگر یہ سمجھ جائیں تھوڑی سی بات تو ان کی زندگی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. اب عورتوں کے ذمے مردوں کے دینی حقوق بھی ہیں, چاہے مرد مانے یا نہ مانے. دینی حقوق میں ایک کوتاہی عورتیں یہ کرتی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتی, یعنی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتی کہ مرد ہمارے واسطے حلال و حرام میں مبتلا ہے اور کمانے میں رشوت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا. تو اس کو سمجھائیں کہ تم حرام آمدنی مت لیا کرو, ہم حلال ہی سے اپنا گزارا کر لیں گے. اسی طرح اگر مرد نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو بالکل نصیحت نہیں کرتا, حالانکہ اپنی غرض کے لیے عورتیں شوہر سے سب کچھ کرا لیں گی, کپڑے منگوا لیں گی, زیور منگوا لیں گی, باہر نکل جائیں گی, جہاں جانا ہوگا وہاں اصرار کر کے چلی جائیں گی. لیکن اگر مرد نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کچھ نہیں دیں. حالانکہ اگر عورت مرد کو دیندار بنانا چاہے تو کچھ مشکل نہیں, مگر اس کے لیے ضرورت ہے عورتوں کے پہلے تم خود دیندار بنو اور نماز و روزے کی پابندی کرو, پھر اپنے شوہر کو نصیحت کرو, تو انشاءاللہ اثر ہوگا. اب دیکھیے, اگر کسی کا شوہر, آج کل بہت عام ہے کہ عورتیں ہیں ان کے شوہر صاحب کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیہودہ چیزیں دیتے ہیں جو انتہائی قابل شرم, اور یہ وبا شوگر کا مرض اتنا نہیں پھیلا ہے جتنا یہ پھیلا ہے. آپ تو ڈاکٹر ہیں, شوگر کا مرض اتنا عام نہیں ہوا ہے جتنا کہ یہ مرض ہے, کوئی بچا ہوا نظر نہیں آتا. اب عورت کا کام ہے کہ حق ادا اسے روکے. اب شوہر صاحب کیا کرتے ہیں, اگر بیوی منع کرتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہے, تو حکمت اپنی سے سمجھائے اس کو, کسی اور دلچسپی کی چیز میں لگایا عورت تاکہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتایا جائے. کسی طرح سے نہیں کرے, حکمت عملی ضروری ہے. اس طرح سے نہ کرے تو اس کو برا لگے. نصیحت شوہر تو بڑا ہے, اس کو نصیحت کرنا اس طرح سے جیسے وہ چھوٹا ہے تو ظاہر اس کو برا لگے گا. بہت عقل مندی سے ایسا کام کرے کہ وہ گناہ میں نہ پڑے, یہ عورت کے ذمہ ہے, اور شوہر کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو دوسرے کو دوزخ کی آگ سے تو بچانا ہے. اور بعض عورتیں دینداری پر آتی ہیں تو یہ طریقہ اختیار کر لیتی ہیں کہ تسبیح اور مصلی لے کر بیٹھ گئی، اب بستر پر بھی لیٹی ہیں تو تسبیح چل رہی ہے، تو شوہر کیا کرے بیچارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا ایک ہی کام رہ گیا مصلی اور تسبیح، اور گھر کے کام اور شوہر کی خدمت کو ماماؤں پر ڈال دیتی ہیں، وہی کھانا پکاتی ہے، کیونکہ گھر کی نگرانی اور شوہر کے مال کی حفاظت اور خدمت، شوہر کے مال کی حفاظت اور شوہر کی خدمت عورت کے ذمے فرض ہے، اور جب فرض میں خلل آ گیا تو یہ نفلیں اور تسبیحیں کیا کام دیں گی، اس لیے دینداری میں اتنا غلو نہ کرو کہ گھر کی خبر ہی نہ ہو، نماز روزہ کرو اس طرح اس کے ساتھ گھر اور شوہر کا بھی پورا حق ادا کرو، یہ واضح حقوق البیت نے فرمایا، فرماتے ہیں اگر عورتیں ہمت سے کام دیں تو بہت جلد خرابیاں زائل ہو سکتی ہیں، اور اگر زائل نہ ہو تو کم تو ضرور ہو جائیں گے، کوشش تو کرو، کیونکہ مرد زیادہ تر مال کے گناہ میں عورتوں ہی کی وجہ سے مبتلا ہو رہا، لیکن یہ گناہ جو نکل آیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بیہودہ چیزیں دیکھنے والا، اس میں تو مال کمانا نہیں ہے، تو مال کا خرچ ہی ہوتا ہے، اور شرم نہیں آتی اس کو چھوڑیں نہیں شرم آتی، اور بعض ایسے بے حیا ہیں کہ بیویوں کو بھی اس میں لگا دیا، بھائی تصاویر حرام ہیں، تو ان تصاویر کو ان چیزوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کو کثرت سے ہو گیا ہے، تو عورتوں کو بھی اس کو روکنا، مردوں کو تو شرم آنی چاہیے، مرد ہوتے ہوئے بیوی ہوتے ہوئے تم ان چیزوں میں کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا ضرورت ہے، تم مرنے والی بات ہے، ایسا تو آج شاید ہمارے حلقے میں کم ہے کہ مال حرام مرد کماتا ہو، اگر مال حرام کماتا تو روکنا چاہیے، بعض اوقات مرد ایسا کرتے ہیں، اگر ذرا ہمت کر کے جہاں مال حرام ہے ذرا ہمت کر کے زیور اور لباس کی فرمائش عورتیں کم کر دیں اور مردوں سے کہہ دیں کہ ہماری وجہ سے حرام کمائی میں مبتلا نہ ہونا تو بہت کچھ اصلاح ہو جائے، یہ تو خیر حرام مال کے بارے میں زیادہ تر اس زمانے میں یہی ایک خرابی تھی جو شوہر میں ہوتی تھی کہ حرام مال، فرماتے ہیں کہ ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ شوہر کی تعظیم اور ان کا ادب نہیں کرتا، اور یہ سخت بے حیائی کا ہے، سخت بے حیائی، ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ شوہر کی تعظیم اور ان کا ادب نہیں کرتی، اور یہ سخت بے حیائی ہے، پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آج کل دیندار کہتی ہے اور شوہر کا نام لے کے بنا، شوہر کا نام لے وہ ڈرائیور نوکر ہے آپ کا تو نام لے کے بلا رہے، عجیب ہی طریقہ، اور مرد بھی ایسے دیکھو بڑے خوش ہو جائے، بعض عورتیں شوہر کی اطاعت و خدمت میں کمی کرتی ہیں، بعض عورتیں مرد کی خدمت ماماؤں اور نوکرانیوں پر ڈال جاتی اور خود اس کے کاموں کا اہتمام نہیں کرتی، اور بعض عورتیں مردوں سے خرچ بہت مانگتی، اور بعض عورتیں مردوں سے ایسا برابری کا برتاؤ کرتی ہیں گویا شوہر ان کا برابر کا بھائی ہے، اور یہ بھی غنیمت ہے، بعض جگہ تو عورتیں مردوں پر حکومت کرتی ہیں، حالانکہ شریعت میں شوہروں کی تعظیم کے متعلق سخت تاکید آئی، ارے بس کر کے تو دیکھو اے عورتوں تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور مرد کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، شوہروں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کی بیوی اس کا ادب اور تعظیم کرتی ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ فرمائشیں بھی پوری کرنے لگ جائے گا، تو کر کے تو دیکھو بھائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ صحیح ہوگا یا تمہارا نکالا ہوا طریقہ، یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہیں اور بالکل اس طرح سے تعظیم کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں، بعض جگہ تو عورتیں مردوں پر حکومت کر وہ مرد بے چارا ڈرتا ہوتا ہے، اب یہ کہہ دے گی تو کرنا ہی پڑے گا، حالانکہ شریعت میں شوہروں کی تعظیم کے متعلق سخت تاکید آئی، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں صاف آیا حکیم الامت لکھ رہے ہیں، حدیث میں صاف آیا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدے کو جائز کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں، مگر اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ شوہر کی کس درجہ تعظیم عورتوں کے ذمے واجب ہے، یہ سب کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ گھر خوشگوار ہو جائے، گھر کی زندگی خوشگوار ہو جائے، لیکن مردوں کے ذمے یہ نہیں ہے کہ عورت پہ اس طرح سے اس سے تعظیم کا مطالبہ کرے، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت کو اپنا بہترین دوست سمجھے، اور ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا ایک بہترین دوست کہلاتا ہے. عورت کے لیے وہ تعظیم کرے. بعض جگہ عورتیں مرد کو ذلیل کر کر ایسی باتیں بولتی ہیں جس سے ذلیل ہو جاتی ہیں, اور بعض جگہ مرد بھی ظالم ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بہت ذلیل کر کر, اور بعض جگہ دونوں طرف سے یہ برتاؤ ہوتا ہے. قیامت میں ان سب کا حساب ہوگا اور جس نے جس کی حق تلفی کی ہوگی اسے انتقام لیا جائے گا. شوہر کو جائز نہیں کہ بیوی کو حقارت سے دیکھے, بیوی کو حقارت سے دیکھے اور بیوی سے حقارت سے پیش آئے, یہ حرام ہے. کبر تو بہرحال حرام ہے, اور بیوی عورت کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کی حقارت کرے. قیامت میں ان سب کا حساب ہوگا. بس مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھے, اور عورتوں کو مردوں کی تعظیم کرنی چاہیے, ان کی اطاعت اور فرما برداری کا خیال رکھنا چاہیے. بعض عورتوں کی عادت ہے کہ وہ خاوند سے زبان درازی سے پیش آتا, ان کے سامنے خاموشی نہیں ہوتی, حتیٰ کہ بعض خاوند مارتے بھی ہیں مگر چپ نہیں ہوتی. بعض جگہ عورتیں مردوں کو ذلیل کرتی ہیں, اور یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ مناظرہ میں بھی ہم ہی غالب رہے. بحث مباحث جو بات شوہر کہتا ہے اس کا جواب ان کے پاس تیار ہے, اور جواب اور مقدم اس پہ ہو رہی ہے, سیاست میں بھی ہو رہی ہے, تو وہی غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بات بے جواب نہ چھوڑیں گے. جہاں شوہر نے کچھ کہا فوراً ایک جواب دیا. غلط عورتوں میں زبان درازی کا مرض بہت عام ہے, اور یہ ساری خرابی تکبر کی وجہ سے ہے. عورتوں میں تکبر بہت ہوتا ہے. میں آپ کو بتانے کیا سمجھتی ہیں, شوہر کی جب بے تعظیم کر رہی ہے اور شوہر کو سنا رہی ہے جو جائیں تو ظاہر تکبر ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم ہارے نہیں تاکہ ہیٹی نہ ہو, چنانچہ شوہر سے جھگڑ کر پھر اپنی ہمجوریوں میں بیٹھ کر فخر کرتی ہیں, دیکھا میں نے ایسا دبا دیا. اے عورتوں, خدا نے تم کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو, اور اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی نہ کرو, اس وقت خاموش رہو, اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو دوسرے وقت کہو کہ اس وقت تو میں نہ بولی تھی, اب بتاتی ہوں کہ تمہاری فلاں بات بے جا تھی یا زیادتی کی تھی. اس طرح کرنے سے بات نہ پڑے گی اور مردوں کے دل میں تمہاری قدر بھی ہوگی. لکھا ہے کہ بعض دفعہ تو یہ عورتیں مردوں سے خوش آمد کراتی ہیں. مردوں کو عورت کی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے, اور یہ عورتیں خوش آمد کرا کے چھوڑتی ہیں. بعض دفعہ تو یہ مردوں سے خوش آمد کراتی ہیں عورتیں, ان کو شرم اور غیرت بھی نہیں آتی کہ مرد رات دن جان کھپا کر ان کے واسطے کما کر لاتے ہیں. وہی میں کتنی عورتوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو بھائی, تمہارا شوہر صبح سے شام تک جاتا ہے باہر, پیسے کما کے لاتا ہے. اب گھر میں آیا تو یہ عورت چاہتی ہے کہ اب گھر میں آ کے یہ گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے. تو آپ دن بھر کیا کر رہے ہیں؟ یا عین جب شوہر صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ اپنا موبائل کھول کے بیٹھ گئے, یا اس وقت اپنی اماں اور اپنی بہنوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو شوہر بیچارہ کیا کرے, تھکا تھکا آیا, اور وہ یہ سمجھتا ہے, دیندار شوہر اگر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کے لیے بنایا. لتسکنوا الیہا, قرآن میں آیا کہ عورتوں کو ہم نے بیویوں کو اس لیے بنایا ہے کہ مرد ان میں سکون حاصل کرے, اور تم اس وقت اپنا موبائل دیکھ لیے. تو اسمارٹ فون ایک بلا ہے, گناہ ہی گناہ اس میں ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگوں نے اس کی اجازت دے دی ہے. مردوں کو تو چلو ملازمت سے کام کر رہے ہیں, عورتوں کو کون سا کام کر رہے ہیں, بس باتیں کر رہی ہیں فضول خرچی کی. یہی ہے. یا پھر اب شوہر جب آ گیا گھر میں تو اس وقت تو پال آ جاؤ, کم سے کم اس وقت تو ساری توجہ اپنے شوہر کی طرف کر دو, اس کے لیے تیار رہو تو وہ اب آئے, اور جو بھی وقت گھر میں ملے اس کو راحت اور سکون دو. یہ مطلوب ہے, ورنہ بیوی بیوی کیا ہو جائے. تو خوشامد نہ کراؤ. بعض دفعہ یہ مردوں سے خوشامد کرا کر, اور ان کو شرم اور غیرت بھی نہیں آتی کہ مرد رات دن جان کپا کر ان کے واسطے کما کر لاتے ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں عورتیں کہ یہ مرد جو ہے نا کہیں باہر جاتے ہیں اور طرف لگے ہوئے ہیں پیسوں کے, وہاں سے توڑ توڑ کے لے آتے ہیں, اور اس کے بعد یہ دوستوں اس میں گپ لگا کے آ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں. تو جب وہ آتا ہے شوہر تو اسی کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے کہ لو میں تو تھک گئی کام کر کر کے, اب تم بھی کچھ کرو. کیا کہہ ہوئے کی لو بچے کو سنبھالو, میں دن بھر سنبھالتی رہی ہوں. تو بھائی وہ تو باہر دن بھر بےچارا مشقت اٹھا رہا, اب تو اس کو بچہ اس کے حوالے کر رہی ہو. وہ اپنے شوق سے لے لے, اپنے خود اپنے شوق سے اٹھا لے, وہ الگ بات ہے. یہ کیا حرکت ہے؟ نہیں, عقل نہیں. وہ ایک صاحب نے ایسی شکایت دیکھی تھی, میں نے کہا دیکھیں عورتوں میں دو چیزیں, ایک ناقص العقل ہوتی ہے اور ایک ان میں ناز ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. شوہر کا بیوی سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو ناز ہوتا ہے, ان دونوں کی وجہ سے وہ سب الٹا پلٹا کر دیتی ہے, کچھ ناز کی وجہ سے اور کچھ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے. تو ان کو عقل ہی نہیں, تو عقل ہی کے لیے تو یہ سب مجالس ہوتی ہیں اور دین کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بچتی زیور لکھی گئی ہے کہ کاش عورتوں کو اس سے عقل آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سکھائی عورتوں کو کہ دیکھو سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا, عقل سکھائی گئی نہیں سیکھتی. وہ کہتی ہم دیندار بہت ہیں. ارے کس بات کی دینداری؟ بعض دفعہ یہ مردوں سے خوشامد کراتی, ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی. اب اینڈ گئی, اب شوہر صاحب بچائی لگے ہوئے ہیں, بھائی مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ, یہ کرو ہاں یہ میں یہ بات مانو وہ بات بھی مانو یہ بات بھی مانو, یہ خوشامد کرانا. ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی کہ مرد رات دن جان کھپا کر ان کے واسطے کما کر لاتے ہیں. کیا مردوں کی عنایت اور بخشش کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ مردوں کے سر پہ چڑھ جائیں؟ میں سچ کہتا ہوں اگر عورتیں ذرا صبر و تحمل سے کام لیا کریں تو ان کو مردوں سے زیادہ ثواب ملے, کیونکہ یہ ضعیف اور کمزور ہیں. ان کا تھوڑا سا عمل مردوں کے بڑے بڑے عمل سے بڑھ جائے گا. یہ مردوں کا تحمل ہے کہ ان کو سر پہ چڑھا دیں, ورنہ ان کے سامنے عورتوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ عاقل مرد پر عورت غالب ہو جائے مگر جاہل مرد ان پر غالب ہو جائے, کیونکہ وہ غصہ کرے جاہل سے بٹ. وجہ یہی ہے کہ عقل مند آدمی صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور جاہل تحمل نہیں کرتا, اس لیے جاہلوں سے یہ خوب درست رہتے ہیں. بہرحال عورتوں کو تکبر کرنا بہت نازیبا بات ہے. یہ عورتیں اس میں بھی کوتاہی کرتی ہیں, شوہر کی ناراضگی ایسی چیز ہے جس سے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور شوہر کو ناراض کر کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر چاہتی ہے کہ شوہر ہمیں منائے. شوہر کے حق میں اگر تم سے گستاخی ہو جائے عورتوں تو توبہ کرو اور اسے معاف کراؤ. تم خاوند کو برابر کا دوست سمجھتی ہو, اس کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرتی ہو, یاد رکھو وہ جیسے دوست ہیں وہ حاکم بھی ہیں. تو دوست تو اس واسطے ہے تاکہ اس کے حقوق ادا کر سکے, کیونکہ محبت میں جیسے حقوق ادا ہو سکتے ہیں وہ بغیر محبت کے ادا نہیں ہو سکتے. ایک عورت نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا کہ میرے شوہر صاحب مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو جائے تو میں منت سماجت کر کے منا لیتی ہوں, تب مجھے آرام ملتا ہے. لیکن بعض اوقات اپنی غلطی دل کو نہیں لگتی بلکہ غلطی ان کی ہوتی ہے, ایسے وقت معافی مانگنے کو جی نہیں چاہتا. تو حضرت ارشاد فرمائے کہ ایسے وقت میں کیا کروں؟ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا, خواہ اپنی غلطی سمجھو یا نہ سمجھو, ہر صورت میں اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ کر شوہر سے پوچھ لیا کرو کہ میری غلطی ہے یا نہیں, اگر وہ غلطی بتائیں تو معافی مانگ. اور غلط شوہر کی ناراضگی کے وقت اس کی خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے جس طرح کرے اس کو منا لو, چاہے تمہارا قصور نہ ہو شوہر ہی کا قصور ہو, تب بھی ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھ. الغرض مرد کی واقعی غلطی اور بے جایا غصے کے وقت بھی زبان درازی نہ کرو, اس وقت خاموش ہو اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو دوسرے وقت کہو کہ میں اس وقت بولی نہ تھی, اب بتا دیا کہ آپ کی بنا بات غلط ہے. اگر غصے میں شوہر تم کو برا بھلا کہے تو تم برداشت کرو, بالکل جواب نہ دو, چاہے وہ کچھ کہے تم چپ کی بیٹھی رہو. غصہ اترنے کے بعد دیکھنا کہ وہ خود شرمندہ ہوگا اور پھر کبھی انشاءاللہ تم پر غصہ نہ ہوگا. اگر تم بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی, پھر بات بڑھی تم نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچ جائے. چلیے اتنا بہت کافی ہے, یہ تین مہینوں میں اس طرح کی بہت باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ دین پہ عمل کریں.